نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين हमने अल्हम्दुलिल्लाह ग़ज़वा फ़तह मक्का पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह और इसको काफ़ी डिटेल में हमने देखा था. आज हम इंशाअल्लाह ताला ग़ज़वा हुनैन पढ़ेंगे. ग़ज़वा हुनैन तजल्लियात नबूवत में जो मेरे पास किताब है 312 नंबर पे है. ये शव्वाल 8 सन हिजरी इसमें हुआ था, यानी वही साल है जिसमें मक्का फ़तह हुआ. फ़तह मक्का 8 हिजरी में ही आपको पता है रमज़ान में हुआ और ये उसके बाद ही शव्वाल में. इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पहले देख लेते हैं कि जो मक्का फ़तह होना था ये अरब के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत सारे कबाइल इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि देखते हैं कि मक्का का क्या होता है. अगर तो मक्का फॉल करता है, मुसलमानों के हाथों में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये सही लोग हैं, सही दीन है. और अगर मक्का इनके हाथों में नहीं आता तो इसका मतलब है कि ये कुछ भी नहीं है. तो अब बहुत सारे लोगों के लिए तो पता है मक्का ही एक बहुत बड़ी ये दलील थी कि मुसलमान हक पर हैं. मगर बास बहुत अड़ियल कबाइल भी थे जो जिनमें बहुत तकब्बुर था, वो बहुत ताकतवर भी थे और वो किसी तरह भी मानने को तैयार नहीं थे. इनमें हवाजिन और सकीफ टॉप पे हैं. इनके अलावा मुजर, जुशम, साद बिन बकर, बनु हिलाल, ये भी कुछ कबाइल थे. इन सब कबीलों का जो ताल्लुक था कैसे ईलान से था. कैसे ईलान आगे ये लफ्ज आएगा इसलिए मैं बता रही हूं. इनका सबका कबीलों का ताल्लुक उससे था. और सकीफ के बारे में तो आपको जैसे मालूम है कि सकीफ किनको कहा जाता था, बनु सकीफ ये ताइफ के लोग थे. और हवाजिन ये और कबाइल थे, ये सारे कबाइल मिलके इनको हवाजिन कहा जाता है, जो मक्का और ताइफ के दरमियान बद्दू कबाइल थे बहुत सारे. तो उनको तो अपनी अना के खिलाफ ये बात मालूम हुई कि मुसलमानों के सामने हम क्यों ढह जाएं, हम क्यों बिच जाएं, अगर मक्का वालों ने सरेंडर कर दिया तो हम ऐसा नहीं करेंगे. तो यहाँ पे जैसे किताब में हम देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मक्का फतह हो चुका तो कैसे ईलान के कबाइल मशवरे के लिए इकट्ठे हुए. अब समझ आ गए कैसे ईलान कौन है, जिनमें हवाजिन भी है, सकीफ भी है, मुजर भी है, ये सब कबाइल. इनमें सकीफ व हवाजिन पेश पेश थे, ये बड़े हैं समझ लें, ये बड़े हैं, वो बाकी इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हैं जैसे कि ये हैं. सकीफ मैंने आपको बताया ताइफ का कबीला और हवाजिन और बद्दू कबीले. उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम की जंग से फारिग हो चुके हैं, अब इन्हें हमारे साथ जंग से रोकने वाला कोई नहीं, लिहाजा क्यों ना हम ही पहल करें. चुनाचे उन्होंने जंग का फैसला कर लिया और अपनी सिपा सालारी के लिए मालिक बिन औफ नसरी को मुंतखब किया और एक बहुत बड़ा लश्कर जमा करके औतास में उतर पड़े. अच्छा, अब ये थोड़ा सा इसकी भी डिटेल आपको बता दूं कि क्या वजह हुई, क्यों इन्होंने सोचा कि हम ऑफेंसिव वॉर करेंगे. एक तो इसकी वजह जैसे कि यहाँ पे ही बयान हुई है कि जब उनको पता चला कि मक्का तो फॉल कर गया और कुरैश मक्का ने सरेंडर कर दिया, तो अब वो मुसलमानों के हाथ में है, तो उनको ये लगा कि इसके बाद हमारी बारी है. तो आप जैसे जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 दिन तक मक्का में रहे थे, فتح مکہ کے بعد. تو اس دوران یہ لوگ پیچھے یہ مشورے ہو رہے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بجائے وہ ہم پر حملہ کریں کیوں نہ ہم ہی حملہ کر دیں پہلے ہی ان پہ. دوسری ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اگر اب یہ کھڑے نہ ہوئے تو اس علاقے سے بت پرستی کا تو خاتمہ ہو گیا، اب بت پرستی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ظاہر ہے جو سینٹر تھا وہ تو مکہ تھا، اور وہ ہی نہیں رہ سکا تو پھر اب ہمارے تو جو ہمارا مذہب ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، تو اب یہ اس لیے کھڑے ہوئے. تیسری ایک یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اب ہم ہی مکہ پہ حملہ کر کے اور ہم ہی اس کو فتح کر لیں، اس سے یہ ہوگا کہ کعبہ کی تولیت اب ہمارے پاس آ جائے گی، ہم اس کے کسٹوڈین بن جائیں گے، تو پہلے وہ تھے قریش مکہ تھے، اب ہم ہو جائیں گے. یہ بھی بہت ہی بڑا اعزاز تھا نا، اور آپ کو پتا ہے طائف والوں کا تو ہمیشہ سے مقابلہ قریش کے ساتھ رہتا تھا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے جو طائف کے لوگ تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی طرف گئے تھے تب بھی انہوں نے کیسا سلوک کیا تھا، اور میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ جیسے ایک جیسے ہل اسٹیشنز آپ کہتے ہیں، پہاڑ کے اوپر یہ علاقہ تھا اور بہت گرینری یہاں پہ، بہت سرسبز و شاداب، پھل وغیرہ کی کثرت اور چشمے، اور یعنی بہت کچھ تھا. یعنی جو قریش تھے ان میں سے کئی نے وہاں پہ اپنے گھر بھی بنائے ہوئے تھے، وہاں پہ چلے جایا کرتے تھے، یعنی علاقے لیے ہوئے تھے، جیسے ہم کسی اور جگہ پہ اپنی جو ایسے ہل اسٹیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے ویکیشن ہومز لے لیتے ہیں کچھ، تو اس طرح سے یہ علاقہ تھا. تو ان کا بڑا مقابلہ رہتا تھا قریش کے ساتھ. اب قریش تو جو مطلب شکست کھا گئے، اب ان کو یہ تھا کہ ہم کیوں نہ جا کے حملہ کر کے تو ہم کعبہ کی تولیت لے لیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع مل گئی کہ اس طرح سے یہ لوگ پلاننگ کچھ ہو رہی ہے اور کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں اس طرح. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حضرت کے بیٹے عبداللہ بن حضرت کو یہ حکم دیا، دے کر روانہ کیا کہ ان کی طرف جاؤ، ان کی قوم میں داخل ہو جاؤ، وہ کیا کر رہے ہیں سب حالات کا جائزہ لے کر آؤ. چنانچہ حضرت عبداللہ بن الحضرت ان لوگوں میں داخل ہو گئے، ان میں ایک یا دو دن ٹھہرے، پھر واپس پلٹے اور آ کر تمام صورتحال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا. اور انہوں نے کیا آگاہ فرمایا، انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے اس سے بڑا لشکر نہیں دیکھا، اتنا بڑا لشکر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں اور ان کے پاس اتنے ہتھیار ہیں، اتنے آدمی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے طلب کی، اور آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، اور وہ بھی حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تو وہ یہاں کی فتح منا رہے ہیں اور وہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک اور لشکر تیار ہو رہا ہے. تو جب حضرت عمر کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے کہ عبداللہ کو غلطی لگی ہو، اس نے ایسے ہی اپنی طرف سے ایک بڑی تعداد بنا لی ہے. عبداللہ بن الحضرت کو بہت غصہ آیا اس پہ، فرمایا اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو اس سے پہلے تو تمہیں وہ بھی غلط لگ رہے تھے جو مجھ سے بہتر تھے. کون؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک ٹانٹ بھی تھا ان کے اوپر کہ تمہیں تو وہ بھی غلط لگتے تھے. حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا بے شک اے عمر، تم گمراہی تھے اور اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں بعض دفعہ بعض باتوں کے اوپر اختلاف ہو جایا کرتا تھا، لیکن وہ اس کو دل میں ایسے نہیں رکھتے تھے کہ دوسرے ساتھ دشمنی کریں، اسلام کے راستے میں سب ایک تھے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچ چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چونکہ اتنا بڑا لشکر ایک وہاں پہ تیار ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے مدد طلب کی. اب مکہ والے کیا تمام کے تمام مسلمان تھے؟ نہیں، سب مسلمان نہیں ہوئے تھے، یاد رکھیں. مسلمان ہوئے بھی تھے قریش مکہ میں سے، لیکن ابھی ان میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو کہ کافر تھے. ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سے ہی مدد مانگی، اور ان کے پاس جو مطلب مین پاور تھی، جو افراد لڑنے کے قابل تھے، وہ تقریباً 2000 آدمی تھے. تو انہوں نے بھی ساتھ شامل ہونے پہ رضامندی دی، اور اس طرح مسلمان اور یہ جو مکہ میں کافر تھے اور ان کے ساتھ اور جو مسلمان بھی ہوئے تھے، یہ سب مل ملا کے تقریباً 12,000 کا لشکر تیار ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یہ 12,000 ہیں اور ادھر جو یہ ایک تیار ہوا ہے لشکر, یہ ہم بک سے دیکھتے ہیں, آپ ذرا دیکھیں. چنانچہ انہوں نے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنی سپہ سالاری کے لیے مالک بن عوف نصری کو منتخب کیا اور ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے اوطاس میں اتر پڑے. اب کیا تھا کہ وہاں پہ کیا ہوا, دوسری طرف انہوں نے اپنے امیر لشکر بنایا مالک بن عوف نصری کو. کہا جاتا ہے کہ مالک بن عوف نصری جو تھا یہ ایک ینگ ایک نوجوان تھا, مطلب تقریباً 30 بھی اس کی عمر بتائی جاتی ہے اور بعض روایات میں 40 ہے اس کی عمر, اتنی تھی. اور یہ اس کی پہلی جنگ تھی اور یہ بھی بڑا سخت جنگجو تھا, بہت بہادر تھا, لڑنے میں بہت تیز تھا. اور اس نے کیا کیا کہ ان مطلب جو لڑنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ ساتھ مال مویشی اور بال بچے بھی کھینچ لایا اور وادی اور یہ جیسے یہاں پہ اوطاس میں آ کے اس نے خیمہ زن ہو گیا. یہ حنین کے قریب ہی حوازن کے علاقے میں ایک وادی ہے, لیکن یہ حنین سے علیحدہ ہے ایک وادی, ٹھیک ہے, اوطاس کی وادی. تو جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان کے ساتھ عورتیں بچے اور مال مویشی بھی تھے, عورتیں بھی لے آیا, فیملیز یعنی ساری کی ساری, اور مال اور مویشی اور سب جانور وغیرہ بھی ان کے ساتھ لے آیا. لشکر میں دورائد بن سما بھی تھا جو رائے کی پختگی کے لیے مشہور تھا. اب یہ کون ہے دورائد بن سما؟ انہی میں ایک بوڑھا ہو گیا تھا ایک آدمی, بہت یعنی عمر رسیدہ تھا اور اندھا ہو چکا تھا, مگر یہ لڑنے میں بے حد تیز تھا. جب پہلے زمانے میں جب اپنے زمانے میں لڑائیاں کی تھی تو اس میں بہت یعنی بڑا جنگجو مانا جاتا تھا. تو اس کو بھی لایا گیا, مطلب ویسے ایک مشورہ وغیرہ ہی دے سکتا تھا اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا, بوڑھا ہو گیا تھا, اندھا بھی تھا. تو ایک اس کے لیے اس کو میدان جنگ میں لایا گیا. اس جب وہ میدان جنگ میں آیا تو اس کو آوازیں سنائی دی. اس نے کہا یہ کیا بات ہے, اونٹوں کی بلبلاہٹ, گدوں کی ڈھینچ, بچوں کا گریا اور بکریوں کی میماہٹ سن رہا ہوں. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آئے تو جنگ کے لیے ہیں اور عورتوں بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں, بکریوں کی آواز آ رہی ہیں, گدوں کی آ رہی ہیں, اونٹوں کی آ رہی ہیں. اس پہ جو ان کا سردار تھا مالک بن عوف نصری, اس کا نام آپ یاد رکھیے گا, اس نے جواب دیا کہ میں نے سوچا ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور اس کے مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے سے جنگ کریں, یعنی پھر یہ پیچھے نہیں بھاگیں گے, پھر ان کو یہ ہوگا کہ ہمارے بال بچے ہیں ہمارے ساتھ, ہمیں لڑنا ہی. دورائد نے کہا کہ تم تو نرے بھیڑوں کے چروائے ہی ہو, یعنی ایک طرح سے اس کو کنڈیم کیا, بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز بھاگنے سے روک سکتی؟ یعنی اگر شکست ہو گئی تو پھر کون رکے گا, کوئی صرف اپنی بھیڑ بکریوں یا بال بچوں کے لیے تو نہیں رکے گا, تو پیچھے ہی بھاگے گا. مالک نے اس کا مشورہ مسترد کر دیا, کہا تم بوڑھے ہو, تمہاری عقل بھی سٹیا چکی ہے, اللہ کی قسم یا تو حوازن میری بات مانیں گے یا میں اس تلوار کی انی پر ٹیک لگا دوں گا اور یہ میری پیٹھ کے آر پار ہو جائے گی. یعنی اس نے بلیک میل کیا اور اس نے یہ کہا کہ یا تو اب یہ ہے کہ یا تو میری بات مانی جائے, حوازن میری بات مان لے, اور یا پھر یہ ہوگا کہ میں پھر تلوار سے اپنے آپ کو مار لوں گا, یہی ہوگا. یعنی ایک طرح اس نے سارے لوگوں کو تھریٹ کر دیا کہ اب تم لوگ فیصلہ کرو, کیونکہ لوگ بھی تھوڑا سا اس بات کو سوچ رہے تھے کہ واقعی اس نے بات تو صحیح کی ہے دورائد بن سما نے, بات تو صحیح ہے کہ بھئی تمہیں کام آئے گا, تو کیا کام آئے گی, تمہیں تلوار والے آدمی کام آئیں گے, وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں, عورتیں اور بچے کہاں مدد کر سکتے ہیں, تو اس لیے تمہیں وہ تلواروں سے لیس آدمی چاہیے یا عورتیں اور بچے چاہیے. اس نے کہا اگر تم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ میرا مشورہ مانو کہ ان عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں واپس بھیج دو, اگر تو تم جیت گئے تو ان کے پاس واپس آ کے مزہ کرو گے, اگر تم شکست کھا گئے تو کم از کم عورتیں اور بچے تو قلعوں میں محفوظ ہوں گے. بات تو بالکل صحیح تھی, کیونکہ یہ بڑا دانا آدمی تھا, बड़ा वाइज था, जैसे बड़े बूढ़े होते हैं, बस दफा वो कोई बात करते हैं तो उसके अंदर विजडम होती है जो नौजवानों को समझ नहीं आती। और ये जो आदमी था मालिक, ये अब यानी एक समझ लें कि एक जोशीला खून और एक नौजवान, अब उसको वो बातें समझ नहीं आ रही जो इसको समझ आ रही, जो ये जहां दीदा आदमी कह रहा है। फिर उसने पूछा भी कि क्या यहाँ पे फलां फलां कबाइल आए हैं, उनके नाम लिए, तो उसको बताया गया कि नहीं, जो बड़ी जंगी महारत में मशहूर थे, दानाई में मशहूर थे, उनके नाम लिए उसने। उसको बताया गया कि वो तो नहीं आए, तो उसने कहा, उन्होंने फिर सही फैसला किया, अगर ये वाकई एजाज का दिन होता तो वो कभी पीछे ना रहते। इसका मतलब है कि तुम भी वापस चले जाओ, मत लड़ो। लेकिन जाहिर है जो ये नौजवान उनका सरदार था, उसकी समझ में ये बात नहीं आई। वो अपनी चौधराहट उसने जताई और वो हंसने लगा और उसने मजाक उड़ाया दुरैद का और कहने लगा, तुम्हें क्या पता, तुम तो बूढ़े हो गए, सत्याग हो, तुम्हारी अकल मारी गई है। और लोगों को ये कह दिया, लोगों को उसने देखा कि ये तो लोग इसकी साइड पे हो रहे हैं। उसने कहा, अगर तो आवाजिन ने मेरी बात मानी तो ठीक, अगर नहीं मानी मैं तलवार यहीं पे लेके अपनी पीठ के आर पार कर लूंगा। फिर उसने लात और उज्जा की कसम खाई, क्योंकि ये लोग जो ताइफ वाले थे ना, इनकी जो देवी थी उसका नाम लात था, उसने उसकी कसम खाई, उज्जा की भी पूजा करते थे, कहा हम मुसलमानों से इतनी शदीद लड़ाई लड़ेंगे कि अरब में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, यानी इतनी बड़ी हम लड़ाई लड़ेंगे। तो इससे पता चलता है कि इनका क्या वो था। और आप ये देखें कि जो हवाजिन कबीला था ना, जो इनके साथ था, वो इसकी सबसे बड़ी शाख ही सकीफ थी, जिसके लोग ये ताइफ वाले थे और थे। तो हवाजिन की जो बाकी शाखें थी वो भी यमन तक फैली हुई थी और ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही हैं। अब पता है ताइफ मक्का से तकरीबन 67 माइल्स पे है। तो ये जो हवाजिन थे ये गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे, यानी उनको वो वाली जंगे नहीं इतनी करने आती थी जैसे कि एक ट्रेडिशनल जंग होती है कि आमने सामने फौजें आए, बड़ी मुबारजत हो, फिर उसके बाद जंग शुरू हो। नहीं, वो जो छुपके लड़ने वाले, इस तरह से करने वाले, ऐसे टैक्टिक्स उनको आते थे। और जो सकीफ थे ना, ये तीर अंदाजी में माहिर थे, ये भी बात जहन में रखिएगा। और इधर से ये जहन में रखिएगा कि मुसलमानों की तरफ से अब कौन लोग आ रहे हैं। वो लोग तो हैं ही जो मदीना से मक्का की तरफ आए थे मक्का को फतह करने के लिए, 10,000 का वो लश्कर तो है ही, मगर 2,000 वो लोग भी हैं जो अभी या तो नए नए मुसलमान हुए और उनकी अभी कोई तरबियत नहीं हुई भी। ये जहन में रखिएगा, अभी तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो रहे नहीं है इस तरह से कि उनकी एक दीनी तरबियत हो। नंबर टू ये कि वो लोग अभी यानी उस तरह से दीन के अंदर यानी वाकफियत नहीं रखते जैसे कि जो मुसलमान पहले से हो चुके हैं, जो इस्लाम में पहले से दाखिल हैं, उनको जैसे दीनी बातों का पता है वो उनको नहीं पता। और इनके अंदर फिर वो काफिर भी हैं जिनका कुछ भी, वो तो वैसे ही साथ लग गए ना कि चलो हमें भी माले गनीमत मिल जाएगा, कुछ हम भी पा लेंगे। और आपको पता है वो वाक्या मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफवान बिन उमैया से भी हथियार मांगे थे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा था कि तुम मुझे कुछ असलहा दे दो, असलहे की भी बहुत ज़रूरत थी। तो वो उसके पास बहुत माल था, उमैया बिन खल्फ ने बहुत माल छोड़ा हुआ था, तो उसके पास बहुत सारी जिरें, कहा जाता है 100 के करीब जिरें, 100 तलवारें, 100 और नीजे, और इतना उसके पास सामान था जंगी। तो उसने आगे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप मेरे असलहे पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं या आरियतन लेना चाहते हैं, यानी गासिब होना चाहते हैं आप, आपका ये हुक्म है कि नहीं मुझे दो, या फिर आप बोरो करना चाहते हैं। अब हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचे हेड ऑफ द स्टेट है, गवर्नमेंट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो जबरदस्ती से ले लें कि तुम कौन होते कहने वाले, हुक्मरान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजी देखें, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपका किस तरह लोगों के साथ डीलिंग होती थी, बहुत बड़ी सीखने की बात है इसमें। इसलिए कि ये टर्निंग पॉइंट बनेगा सुफान बिन उमैया के इस्लाम लाने में, और बाद में सुफान ने क्या कहा था वो भी आपको फिर पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी खुशी से मैं आरियतन लेना चाहता हूँ, मैं बोरो करना चाहता हूँ, और ये असला जमानत के साथ वापस होगा। अब तुम्हारी मर्जी है दो या ना दो, यानी जमानत के साथ क्या मतलब कि अगर ये असलहा को कुछ फॉर एग्जाम्पल गुम हो जाता है, जंग है ना, और वो हुआ भी था गुम, कोई चीजें नहीं मिली, और या उसको कुछ खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो फिर हम आपको उसकी जमानत देते हैं कि हम उसकी कॉम्पनसेशन करेंगे, उसकी प्राइस पे करेंगे, हम वैसी चीज देंगे आपको। इससे हमें ये बात बहुत अच्छी तरह पता चलती है कि अगर आप किसी से कोई चीज बोरो कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने कोई बर्तन लिया या आपने किसी से कोई गाड़ी बोरो की, अब खुदा ना खास्ता आपसे वो कहीं लग गई या वो बर्तन टूट गया या कुछ है, तो अब आप जिम्मेदार हैं उसके। आप ये नहीं कहेंगे नहीं जी अब आपकी गाड़ी थी हम क्या करें, हो गया ऐसे नुकसान हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप ही इसको भरें। नहीं, जिसने बोरो की है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अगर खुदा ना खास्ता उस चीज को कोई नुकसान पहुंच जाए तो वो उस नुकसान को पे करे। तो सुफान ने फिर असलहा मुसलमानों के हवाले कर दिया था और फिर वो जंग में भी शामिल हुआ था। क्या? अच्छा, अब यहां पे देखते हैं बुक में, लश्कर में दुरैद बिन समा भी था जो राय की पुख्तगी के लिए मशहूर था, यानी उसकी राय बहुत मानी जाती थी, क्योंकि जाहिर है वो एजेड आदमी था। उसने बच्चों और जानवरों की आवाज सुनी तो मालिक से इसकी वजह दरियाफ्त की, ये जो मैंने आपके सामने बात रखी है। उसने कहा मैंने सोचा कि हर आदमी के पीछे उसके अहल और माल को लगा दूं ताकि वो इनकी हिफाजत के जज्बे के साथ जंग करें। दुरैद ने कहा वल्ला ही भेड़िए के चरवाहे हो, यानी एक तरह से उसको बुरा भला कहा, भला शिकस्त खाने वाले को भी कोई चीज रोक सकती है, देखो अगर जंग में तुम गालिब रहे तो भी कारामत तो महज आदमी ही अपनी तलवार और नेजे के साथ होगा, और अगर शिकस्त खा गए तो तुम्हें अपने अहल और माल के सिलसिले में रुस्वा होना पड़ेगा। यानी ये अगर तुम गालिब आ गए तो भी तुम्हारे काम कौन आ रहा है, वो मर्द जिसके पास तलवार और नेजा है, बच्चे और औरतें तो नहीं काम आएंगे, वो थोड़ी लड़ेंगे, और अगर शिकस्त खा गए तो तुम्हें अपने अहल और माल के सिलसिले में रुस्वा होना पड़ेगा, नहीं ये उनके कब्जे में चले जाएंगे। फिर दुरैद ने मशवरा दिया कि इन्हें इनके इलाके में वापस भेज दो, लेकिन मालिक ने उसकी राय कबूल ना की, बाल बच्चों और इन मवेशियों को वादी औतास में जमा किया और खुद फौजियों को लेकर वादी हुनैन में मुंतकिल हो गया। मैंने आपको बताया ना कि करीब करीब है ये वादियां। अब ये भी नहीं चाहता था कि मैं इसकी कोई बात मान लूं तो फिर ये हो कि हाँ जी इसकी बात मानी गई, ये बड़ा हो गया फिर मैं तो छोटा हो गया। तो इसमें छोटाई नहीं होती, जो भी विजडम की बात कर रहा हो उसकी बात मान लेने में ही खैर होती है। वादी हुनैन में मुंतकिल हो गया जो वादी औतास के बाजू में है, और वहां के फौजियों को कमीन गाहों में छुपा दिया। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये लोग वहां पहुंच गए थे, तो इन्होंने क्या किया कि वहां पे चूंकि ये इलाके से वाकिफ थे, देखिए इस इलाके से मुसलमान तो उस तरह से वाकिफ नहीं थे, लेकिन ये लोग सारे इलाके से वाकिफ थे, तो इन्होंने क्या किया कि पहले से अपने जो फौजी थे उनको पहाड़ों में छुपा दिया इसने, मालिक बिन औफ ने, और पहाड़ों के अंदर घाटियां भी थी, ऊंचाइयां निचाइयां दर्रे थे, छुपने की जगह थी, घाटियां थी, गुजरगाहें थी, गार थे, उनके अंदर जगह 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 पे इसने छुपा दिया। अब आप थोड़ा सा ना जहन में ये भी लेकर आए कि ये कैसी जगह होगी। अब एक वादी है, वादी को जहन में लेकर आए, वादी कौन होती, वैली, वैली के इर्द गिर्द पहाड़ होते हैं। अब पहाड़ों में जो पहाड़ों सिलसिले से वाकिफ होगा उसको पता होगा कि छुपने की जगह कहाँ पे है, कहाँ पे हैं दर्रे, कहाँ पे घाटियां हैं, कहाँ पे गार हैं, वो उनसे उस जगह के जो जाहिर है ट्रेन है जब उससे वाकिफ है तो वो वहां पे बेहतर तौर पे लड़ सकता है, वो वहां पे अपने लोगों को छुपा सकता है। अब उसने तीर अंदाजों को वहां पे छुपा दिया, ठीक है, ये बात जहन में रखिए कि किस तरह उसने की अपनी प्लानिंग। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन की रवानगी का इल्म हो गया اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے 12,000 کا لشکر لے کے چلے، اور ان کا دشمن کا جو لشکر تھا وہ 20,000 کا تھا، 20,000 وہ تھے سارے مل ملا کے 20,000 بن گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ دشمن جو ہے اس نے اپنے عورتیں بچے اور ان سب کو جمع کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ فرمایا کہ یہی کل ہمارا مال غنیمت بنیں گے انشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا، یہ ہمارے لیے مال غنیمت بنیں گے، یعنی یہ ہمارے حصے میں آئیں گے. اپنی فوج کا بھی مورال بلند کیا، کیونکہ بعض لوگ اس بات کی وجہ سے گھبرا گئے. اوکے، دیکھیں نا، جب پتا چلا کہ دوسری طرف والے تو اپنے عورتیں بچے مویشی سب لے کر آ گئے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی، اب انہوں نے واپس نہیں جانا، اب وہ رہنے کے لیے آئے ہیں، یعنی وہ اب فتح کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھڑ سوار نے آ کے بتائی، ایک جاسوس نے آ کے بتائی کہ اس طرح میں نے دیکھا ہے وہاں پہ اللہ کے رسول، میں وہاں پہ گیا اور میں نے وہاں فلاں پہاڑ سے ہو کر میں واپس آ رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ حوازن کے لوگوں میں وہ اپنی عورتوں اور مال اموال کے ساتھ وہاں خیمہ زن ہو گئے اور حنین میں وہ جمع ہو گئے. تو یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا انشاءاللہ یہ سارا کل مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اچھا، اب پڑھتے ہیں بک سے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اجتماع کا علم ہوا تو آپ مکہ سے ہفتہ 6 شوال کو روانہ ہوئے. آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ بنتا ہے کہ کب مکہ فتح ہوا، اس کے بعد 19 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً 17th رمضان کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 شوال کو روانہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا. اس موقع پر آپ نے صفوان بن امیہ سے 100 زرے ساز و سامان سمیت ادھار لی، سمجھ آئی؟ یہ جو میں نے آپ کو بات پہلے بتا دی ہے، اور مکہ کا انتظام عطاب بن اسعید کو سونپا. عطاب بن اسعید کون ہے؟ یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مکہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ایک صحابی رسول ہیں، اور یہ بہت ینگ تھے. ان کی ایج بتائی جاتی ہے بعض روایات میں کہ 20 سال تھی صرف عطاب بن اسعید، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں مکہ کی گورنری یا امیر بنا کے یہاں پہ ان کو چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے آپ کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یوتھ سے کام لیا، نوجوانوں سے کام لیا، ان کو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرین کیا کرتے تھے. جب آپ ان کے ذمے کوئی کام چھوڑیں گے تو تبھی ان کی ٹریننگ ہوگی نا، تبھی آپ جب ان کے اوپر بھروسہ کریں گے، ان کو انکریج کریں گے، تبھی وہ کچھ کرنے کے قابل ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ظاہر ہے کوئی خوبی دیکھی ہوگی، پوٹینشیل دیکھا ہوگا، تو ان کے ذمے یہ انتظام دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. راستے میں لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا درخت دیکھا جس پر عرب اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، وہاں جانور ذبح کرتے تھے اور درگاہ لگاتے تھے، اسے ذات انواد کہتے ہیں. یہ ایک حدیث ابو واقد لیسی جو ہیں وہ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں، اور میں وہی حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اس سے آپ کو بات سمجھ آئے گی، پھر میں انشاءاللہ یہ پڑھ دوں گی آپ کے سامنے. ابو واقد لیسی سے مروی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ سے حنین کی طرف نکلے، یعنی یہ پورا لشکر 12,000 کا یہ نکلا ہے. راستے میں ایک ایسی جگہ آئی کہ وہاں بیری کا ایک درخت تھا. یہ درخت کافروں کا ایک متبرک مقام تھا، یعنی بڑا اس کو وہ برکت والا سمجھتے تھے. کس طرح سے کہ یعنی یہ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی چیزوں کو بڑی بابرکت خود ہی بنا لیا ہوا، کوئی ایسی بات نہیں اس کے اندر، مگر ان کو خود سے ایک بہت بڑی ایسی اہمیت دے دی جاتی ہے کہ یہ اس سے گڈ فارچون آتی ہے، اس سے خوش بختی آتی ہے، یہ یعنی خوش نصیبی کا نشان ہے. جیسے بعض پتھروں کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ پتھر پہن لیں جی خوشبختی ہے، یہ دن یا یہ مہینہ یا یہ جگہ یا یہ، اس طرح سے کچھ چیزوں کچھ جگہوں کچھ مطلب ایسی کچھ دھاگے ایسے باندھ لیے جاتے ہیں کہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ، یا کچھ تعویذ ایسے جن پہ لائنیں لگا کے اور ہنسے لکھ کے اور اس طرح سے کر کے گلے میں ڈال لیا جاتا ہے کہ اس سے خوش نصیبی آئے گی. اور بہت سارے آپ نے اس طرح کے دیکھے بھی ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں فلاں پتھر فلاں دن میں عشاء کے بعد مغرب کے بعد اس وقت آپ نے اس انگلی میں پہن لینا ہے اور پھر آپ کو یہ ایک مطلب خوش نصیبی ہوگی، آپ کے کام اچھے ہو جائیں گے اور ایسے ہو جائے گا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گڈ لک چارمز پہنتے ہیں. تو اسی طرح مشرکین جو تھے وہ بھی، یہ ایک درخت تھا یہاں پہ اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ خوش نصیبی ہے. یہاں پہ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ دھاگے بھی اپنے لٹکاتے تھے اور ایسی اور چیزیں یہاں پہ کیا کرتے تھے جس سے وہ سمجھتے تھے کہ اس سے ہمیں خوش نصیبی حاصل ہوگی. یہاں پہ ان کا میلہ لگتا تھا، یہاں پہ وہ باقاعدہ یعنی جھنڈیاں لگاتے تھے، اس طرح کی چیزیں کرتے تھے. تو یہاں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر گزرے اور وہ دیکھ رہے تھے، ان کو تو پتا تھا کہ یہاں پہ وہ لوگ اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں کئی مزار بھی ایسے ہیں، وہاں پہ بھی جا کے لوگ دھاگے لگاتے ہیں اور جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور ایسے یہاں پہ مرادیں لینے کے لیے اپنے آتے ہیں، تو ان کے لیے وہ درخت تھا. اس مقام کو ذات انوات کہا جاتا تھا، یعنی جس انوات مطلب جسے چیزیں لٹکائی جائیں، ٹھیک ہے. وہ اپنے چونکہ ہتھیار لٹکاتے تھے نا وہاں پہ، تو اس لیے. تو فرماتے ہیں ابو واقد لیسی کہ جب ہم بیری کے اس بہت بڑے سبز درخت کے پاس سے گزرے، اب آپ دیکھیں ڈیزرٹ کے اندر ایک سبز گرین بالکل لش گرین درخت کھڑا ہوا ہے، وہ شاید اسی لیے انہوں نے اس کو ہی بنا لیا ہوگا. تو ہم میں سے بعض لوگ کہنے لگے، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے لوگ بھی ہیں جو نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے. بعض لوگ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی ایسا کوئی ذات انوات بنا دینا، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا مقرر کر دے ذات انوات، یعنی جیسے یہ کافروں کا تھا تو ہمارے لیے بھی کچھ ایسا کر لیں جسے ہمیں بھی خوش نصیبی ملے، ہم وہاں پہ جا کے اپنی حاجتوں کے لیے جایا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں نے بھی وہی بات کہہ ڈالی جو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہی تھی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی مشکل کشا بنا دو، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا الہ بنا دو. تو جیسا کہ ان لوگوں کو مشرکوں کے وہ چیزیں جو تھیں وہ ان کو مشکل کشا لگ رہی تھیں اور انہوں نے کہا تھا جیسے ان کا الہ ہے اس طرح ہمارے لیے الہ بنا دو، تم نے بھی ویسی بات کی. آپ کو یاد ہے بنی اسرائیل جب سمندر پار کر کے دوسری طرف گئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک جگہ پہ لوگ پوجا کر رہے ہیں بدھ کی، تو انہوں نے کہا تھا ہمارے لیے بھی ایسا ایک الہ بنا دیں جیسے ان کے پاس الہ ہے. ان کو بڑا وہ یعنی اٹریکٹیو لگا. اب انہوں نے تو نہیں یہ کہا کہ ہمیں بدھ بنا کے دے دیں، وہ تو ان کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدھ پرستی ختم کرنے کے لیے، انہوں نے تو کہا ہمارے لیے ذات و انوات بنا دیں. کیسا اس سے کیا پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم نے ویسی بات کہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے ان سے کہی تھی، انہوں نے تو بت بنانے کی کہی تھی. اس کا مطلب ہے یہ بھی الہ بنانا ہی ہے کہ اگر کسی کو آپ ایسا سمجھیں کہ یہاں سے خوش بختی ملتی ہے، یہاں سے مجھے خوش نصیبی ملے گی، یہاں سے مجھے نفع ملے گا، تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس کو الہ بنا لیا، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت اور قوت کسی میں نہیں ہے مگر صرف اللہ میں. تو کسی اور میں یہ طاقت سمجھنا کہ یہ بھی مجھے نفع دے سکتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا بنا لینا. ایک میرا خدا اللہ تو ہے ہی جو نفع دیتا ہے، ایک یہ بھی خدا ہے میرا جو یہ بھی مجھے نفع دے دے. انکم قوم تجہلون، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی آیت کو تلاوت فرمایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم تو نادان لوگ ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی کہ یہ وہی طریقہ ہے، یہ ایسے طریقے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں نے بھی اختیار کیے تھے، تم بھی ایک ایک کر کے انہی کو اختیار کرتے چلے جاؤ گے. یہ ان کے طریقے تھے، انہوں نے بھی اسی طرح کہا تھا، تم بھی اسی طرح، انہی کے طریقوں پر چلے گئے جو تم سے پہلے گزر گئے. اور واقعی وہ پھر حدیث آتی ہے نا کہ وہ گو کے بل میں بھی گھسیں گے تو تم اس میں بھی ان کے پیچھے چلے جاؤ. اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سائنس میں یا ٹیکنالوجی میں یا علم علوم جو دنیا کے ہیں ان کے اندر نہیں کسی کو فالو کر سکتے یا ان کو دیکھ سکتے یا ان کو ان کی چیزوں کو ان کی ریسرچ سے فائدہ اٹھا سکتے, بلکہ اس میں دینی معاملات ہیں. دین جو ان کا دین ہے, جو ان کے عقیدے ہیں, جو ان کے یعنی ریچولز ہیں, ان کو آپ نہیں اپنا سکتے. وہ انہی کے ہیں اور ہمارے الگ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ تم انہی کے پیچھے چلو گے. اور اسی طرح ہمیں یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی شرک ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز, اب یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے, ترمذی میں بھی, ابن حبان میں بھی ہے, اس کی اسناد ساری صحیح ہیں, اور یہاں پہ بھی آپ اس حدیث کو دیکھ رہے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کرنا کسی جگہ پہ یا کسی چیز کے اندر, کسی مزار میں, کسی قبر والے میں, یا مطلب کسی سٹون میں, کسی بھی ہستی میں, یہ پاور سمجھنا, یہ چیز مان لینا کہ اس سے بھی مجھے نفع مل سکتا ہے یا خوشبختی آ سکتی ہے اس ڈیٹ میں, اس نمبر میں, اس فلاں سٹون میں, یہ سب شرکیہ باتیں ہیں. کسی چیز کو بھی ایسی, اسی لیے تعویذ لٹکانا ہمارے ہاں اس کو شرک کہا گیا, انلیس کہ وہ کوئی تعویذ ایسا ہو جس میں قرآن لکھا ہو, آیت الکرسی لکھی ہے یا اور کوئی قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے, تو وہ بچے کے گلے کے اندر لٹکا دیا ہے. وہ بھی اس صورت میں کہ وہ بچہ خود نہیں پڑھ سکتا تو اس لیے وہ لٹکایا گیا, تو وہ اس حد تک وہ پھر شرک نہیں ہوگا. مگر کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ ایک الگ بات ہے, مگر شرک نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو بھی ایسے لٹکائے جائیں, مثلاً ہے اب وہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ٹرکوائز آئی جو رکھتے ہیں لوگ گھر کے اندر, ایسے نیلی سی آنکھ سی ہوتی ہے, اور سوچتے ہیں کہ اس سے بھی کوئی میں حسد سے یا بری نظر سے بچ جاؤں گا, تو یہ بھی کیا ہے؟ وہ بچا سکتی ہے یا اللہ بچا سکتا ہے, یہ بتائیں کون ہے بچانے والا؟ توکل آپ کا کس پہ, بھروسہ آپ کا کس پہ, اسے نیلی آنکھ پہ؟ یا کوئی لوگ پنجا رکھ لیتے ہیں, یہ پنجا ایک لگا لیا کہ بھائی اس سے ہوگا, کوئی لوگ کوئی اور چیز اس طرح سے کرنے لگتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم بچ سکتے ہیں, تو یہ سب چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں. ایسی کوئی بھی کام کرنا انسان کو کتنا بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ وہ شرک کا مرتکب ہو جائے گا. اندازہ کیجئے, نہ جانتے ہوئے جہالت کے اندر انسان شرک کرنے لگے کسی گھر میں. لوگوں کے گھروں میں آج کل یہ بہت چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو ایسی انہوں نے رکھی ہوتی ہیں, اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہوتا ہے. ہاں میں ان کی نہیں بات کر رہی جو قرآنی آیات کوئی ہو یا قرآنی تعویذ کوئی ہو. ہاں قرآنی تعویذ میں بھی یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ بہتر ہے کہ آپ خود پڑھیں ان آیتوں کو, ان صورتوں کو خود پڑھیں. تعویذ لٹکانے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ نے باتھ روم جانا ہے, آپ کوئی ایسی جگہ پہ گئے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ گناہ کا کام ہے یا کچھ, تو آپ وہ تعویذ جو ہے وہ اس پہ قرآن لکھا ہوا ہے. یا سونے کی بعض دفعہ لوگوں کے پاس ایسی پلیٹیں ہوتی ہیں جو گلے میں لٹکائی ہوتی ہیں, ان پہ آیت الکرسی لکھی ہوتی, تو آپ کیا باتھ روم پہن کے چلے جائیں گے اس کو؟ آپ یعنی اپنی انسان اپنے پیشاب بخانہ کر رہا ہے اور اس ساتھ اس نے وہ آیتیں پہنی ہوئی ہیں, تو یہ اس کی بھی ایک یعنی بے حرمتی ہے کہ اگر ایسی آیات پہن کے ایسی جگہ پہ جایا جائے. میاں بیوی ایک دوسرے سے مطلب ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں, اس وقت بھی گلے کے اندر وہ پہنا ہوا ہے, اب یہ مطلب اس کی بے حرمتی ہوتی ہے. مگر ہاں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ شرک ہے, مگر اس کے علاوہ کوئی چیز بھی ایسی پہننا, اب بعض دفعہ لوگ امام زامن لٹکا لیتے ہیں, وہ کیا ہے پتہ نہیں, واللہ عالم کیا چیز ہے وہ, کہ وہ بھی یہ اس چیز کا کرے گا کہ یہ پروٹیکشن ہے اس کے لیے کہ یہ باندھ دیا ہے اس کے بازو کے اوپر, تو یہ سب چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں. اس سے بچ کے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پہ فرما دیا, یہ ہمارے لیے بہت بڑی یعنی آئی اوپننگ حدیث ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے کوئی ذات انوات نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے اللہ ہی کی ذات ہے جو نفع اور نقصان کی مالک ہے. کسی نے کہا جی فلاں کا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ اصل میں وہ اس کو ڈائمنڈ سوٹ نہیں کرتا تھا. یہ ان کے منہ کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, انہوں نے میرے سامنے کہی کہ اس کو ڈائمنڈ سوٹ نہیں کرتا تھا, اس دن اس نے ڈائمنڈ پہن لیا تھا. وہ ڈائمنڈ پہن لیا تو اس کو اندر ڈائمنڈ پہن کے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو پھر تو ڈائمنڈ ہی میں اتنی طاقت ہو گئی, اس پتھر میں اتنی طاقت ہو گئی کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ تو نہ جانتے ہوئے انکانشسلی بعض دفعہ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں جب وہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, تو یہ کیا چیز ہے؟ اسی لیے تو یہ خزانوں میں سے خزانہ ہے کہ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم منہ سے ادا کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس کے اوپر ایمان بھی تو ہونا چاہیے یا صرف تسبیح کے دانوں پہ گنتے رہنا؟ گھر میں آپ نے وہ اٹھا کر کے گھوڑے کا وہ لگایا ہوا ہے وہ پنجا, اور کہیں کچھ کالے دھاگے لگائے ہوئے اور کہیں وہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں, اور منہ سے کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تو الٹ عمل الٹ ہے اس سے. ہاں آپ ضرور آیت الکرسی کے ذریعے اللہ سے پناہ, اللہ کی پناہ میں آ جائیں, آپ ضرور اور صورتیں اور قرآن کی آیتیں ہیں, اور قرآن اللہ کا چونکہ کلام ہے, کلام مخلوق نہیں ہے, آپ مخلوق کے ذریعے نہیں پناہ لے رہے, آپ اللہ کے کلام سے پناہ لے رہے ہیں, اللہ کی حفاظت میں آ رہے ہیں, وہ جائز ہے پھر, اس میں وہ شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں یہاں سے اس کو پڑھتے ہیں. کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر, تم نے تو ویسی ہی بات کہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی, اجعل لنا الہن کما لہم آلہا. سورہ اعراف میں یہ ہے, ہمارے لیے ایک معبود بنا دے جیسے ان کے لیے بھی الہ ہیں, ان کے لیے بھی معبود ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طور طریقے ہیں, تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقوں اپناؤ گے. اور واقعی آج ایسا ہو رہا ہے, لوگ کون سا طور طریقہ ہے جو نہیں اپنا رہے؟ یعنی اب تو حد اس سے ہو گئی ہے کہ لوگ کرسمس بھی منانا شروع ہو گئے جو مسلمان ہیں, اور ویلنٹائن اور جتنی تہوار ہیں جو ان کے ریلیجس ہیں یا جو ان کی عقائد پہ بیس کرتے ہیں وہ سارے تو پہلے ہی منا رہے تھے. اچھا اب تیسرا ایک اور واقعہ, اب دیکھیں اس کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں گے نا کہ پہلا ہم نے واقعہ پڑھا, ہم نے مالک بن عوف اور اس کی جو ساری اسٹریٹجی ہے وہ ساری دیکھی, پھر دریدہ نے اس کو کیا مشورہ دیا, پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر نکلے, تو راستے میں کیا ہو رہا ہے, راستے کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ راستے میں اس طرح سے ایک درخت تھا جو ملا اور وہاں پہ لوگ نظر نیازے مانگتے تھے. اور دیکھیں مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, یہ بزرگ تو ہمیں بس اللہ کے قریب کر دیتے ہیں, اور جیسے ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے صرف سفارشی ہیں اللہ کے سامنے, ہم چونکہ گناہ گار ہیں یہ نیک ہستیاں, ان کے واسطے سے اللہ ہماری مرادیں پوری کرے گا, تو اس لیے ہم ان کے آستانے بناتے ہیں, ہم دھاگے باندھتے ہیں, ہم تالے لگاتے ہیں, ہم اسلحہ اس پہ لٹکاتے ہیں, ہم پراندے اور رنگ برنگے کپڑوں کی ٹاکیاں لگاتے ہیں, پھر ہم جھنڈے لہراتے ہیں, یہ انہیں ذات انوات کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ عقیدہ پہلے جاہلیت میں تھا, یہ نہ ہو کہ ان کے اندر بھی آ جائے. اب ان کو تو نہیں, انہوں نے تو اس طرح سے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا کہ یہ تو آیات قرآن میں آ چکی تھی کہ ایسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا تھا بنی اسرائیل نے, تو اس سے پتا چلتا کہ ان کو واقفیت نہیں تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نہیں فرما دیا کہ تم مرتد ہو گئے, تم مشرک ہو گئے, تم نے ایسی بات کہہ دیا, بس تم دین سے خارج ہو گئے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہیں, اس لیے آپ نے ان کی رعایت فرمائی. اچھا پھر ایک اور واقعہ بڑا اہم ہوا, بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا. اب آپ اس کو تیسرا واقعہ سمجھ لیں, چوتھا کہہ لیں, آج ہم مغلوب نہ ہوں گے. اب کتنا لشکر تھا؟ 12,000 کا لشکر تھا. تو بعض لوگوں کے دل میں کیا خیال آ گیا اس وقت کہ یہ تو ہم اتنی بڑی تعداد میں آج, کہ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں ہم کبھی ہوئے ہی نہیں تھے, تو یہ تو ہم آج شکست کھا ہی نہیں سکتے, ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آج شکست کھا لیں. یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت برا مانا. اور یہاں پہ آتا ہے بات, آگے دیکھیں, یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی, کیونکہ دیکھیں مسلمان یاد رکھیں کبھی بھی کثرت تعداد کی وجہ سے نہیں فتح پاتا. مسلمان اللہ کی جو مدد ہوتی ہے اس سے فتح پاتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا, کیونکہ جب کوئی مسلمان اپنی تعداد پہ فخر کرنے لگے گا تو سمجھ لیں کہ اب شکست آئی تو سو آئی, اب اللہ کی مدد نہیں پہنچے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا تھا کہ ایسا مت کہو, بے شک ایک پیغمبر تھے پیغمبروں میں سے جنہوں نے اپنے لشکر کی طرف دیکھا. یہ کون سے پیغمبر تھے؟ ان کا نام نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, لیکن یہ بس فرمایا کہ ایک پیغمبر تھے جنہوں نے اپنے لشکر کی طرف دیکھا, اور لشکر کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس پر فخر کیا. یعنی ان کے دل کے اندر ایک بڑا وہ لشکر, ان کو بڑا یعنی ایک اچھا لگا اس کی کثرت. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مصیبت بھیج دی ان پر, اور انہوں نے پھر دیکھا تو ان کا لشکر جو تھا شکست کھا گیا, زیر ہو گیا, لڑے بغیر ہی, ابھی لڑائی شروع بھی نہیں ہوئی تھی تو وہ شکست کھا گیا. اب اللہ عالم اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا ایک مصیبت بھیج دی, کیا ایک بلا بھیجی جس کی وجہ سے وہ شکست کھا گیا. تو کبھی اپنی تعداد پہ مان نہ کریں کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں, اب ہمیں کون شکست دے گا, اب ہمیں کون ہمیں ہرا سکتا ہے. یہ دیکھیں بدر میں مشرکین مکہ نے اپنی تعداد پہ غرور کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو نیچا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عاجزی اتنی زیادہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر یعنی اونٹنی کے کجاوے سے جا کے لگ رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں 25 اور 26 آیت ہے, لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا, اللہ تعالیٰ نے تمہاری کئی مواقع پہ مدد فرمائی, یوم حنین اور حنین کے دن خاص طور پہ, از اعجبتکم کثرتکم, جب تمہاری کثرت تمہیں گھمنڈ میں مبتلا کر رہی تھی. یعنی تم ایک مغرور سا انسان ہو جاتا ہے نا کہ آج تمہارے پاس بہت کثرت ہے, اب انسان ایک اس کے اندر ایک وہ چیز آ جاتی ہے کہ کیئر فری, اب ہمیں کون شکست دے سکتا ہے. فلم تو عنکم شیئا, تو کوئی چیز یہ تمہاری تعداد کوئی تمہارے کام نہیں آئی. اور یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کیسے نہیں کام آئی اور کیا ہوا تھا پھر مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ ہوتا ہے, اور اس کو آپ اپنی زندگی میں بھی فیل کرتے ہوں گے کہ جب آپ کوئی کام اس طرح سے کرتے ہیں کہ مثال ایک دیتی ہوں, کہ ایک دفعہ میں ایک جگہ درس دینے کے لیے گئی تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی آپ تو بہت لوگ آئیں گے, بہت لوگ آئیں گے, کیونکہ ہم پہلے بھی بہت لوگ آئے تھے تو اب بھی بہت لوگ آئیں گے, ہم تو اتنا کچھ کریں نہیں کریں تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا, بہت لوگوں نے ویسے ہی آ جانا. اور ان کو یہ چیز ایک ان کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ ہمارے پاس تو آلریڈی بہت کثرت ہے, ہمیں تو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور ٹرن آؤٹ کیا ہوا کہ جو لوگ پہلے آتے تھے وہ بھی نہیں آئے, بہت ہی کم تعداد آئی. اسی طرح بعض جگہ آپ جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ میں تو میرے اندر تو بولنے کی بہت وہ ہے, میں تو فلاں جگہ بھی بولی تھی تو لوگ ایسے تھے, وہ لوگ اتنے میسمرائز ہو گئے, یا اور اب تو میں بولوں گی تو پتہ نہیں کیا میں نے تیر مار لینا, اسی دن آپ دیکھیں گے کہ آپ ڈاؤن ہو جائیں گے. صرف اور صرف بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ جتنی مرضی آپ محنت کر لیں, جتنا مرضی آپ تیاری کر لیں, اس کے بعد بھی یہ ہونا چاہیے ये नहीं कि हमने बड़ी तैयारी कर ली है, अब तो हो ही नहीं सकता कि इससे कम लोग आए, इतने तो लोग आएंगे ही आएंगे। नहीं, अल्लाह तू ही है करने वाला, तू ही है करवाने वाला, तू ही है दिलों में डालने वाला। अल्लाह हमने तो अपनी तरफ से कोशिश कर ली, आगे तेरे ऊपर है। कभी अपनी कोशिश पे, अपनी तैयारी पे, अपनी काबिलियत पे मान ना करें। हमेशा भरोसा अल्लाह के ऊपर होना चाहिए, अपनी चीजों पे नहीं, अपनी तैयारियों पे नहीं। जिस तरह आप एग्जाम देते हैं, बाज दफा ऐसे एग्जाम, जी मेरा तो पहले भी, मैंने तो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मेरा कुछ, मेरे लिए कोई चीज ही नहीं है, ये तो पीस ऑफ केक है मेरे लिए, तो फलां है। उसके बाद जब आप जाते हैं, उसी मैदान में कूदते हैं, उसी इम्तिहान में बैठते हैं, तो वो रिजल्ट नहीं आता। कि अब भरोसा अपने ऊपर था। जितना इंसान आजिज हो जाए और गिर जाए अल्लाह के आगे, कि अल्लाह मैं नहीं हूं कुछ, मुझे तो आता ही नहीं, अल्लाह तूने ही सब कुछ करके देना है। अपनी कोशिश करें, लेकिन इन द एंड भी कोशिश के ऊपर नहीं मान करें। कोशिश के ऊपर आपका ये नहीं होना चाहिए कि ओ मैंने इतनी कोशिश की है ना, अब तो जरूर होके ही रहेगा, कैसे नहीं होगा अब। नहीं, मैंने कितनी भी कोशिश कर ली अल्लाह, जब तक तू ना चाहे उस वक्त तक नहीं ये काम मेरा सीधा हो सकता। समझ आ गई बात? नहीं, किस तरह भरोसा भी बाज दफा हम कह देते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट सा वर्ड लगता है, व्हाट इज भरोसा, क्या चीज होती है भरोसा? ये चीज कि हम अपनी पूरी तैयारी करके भी, कोशिश करके भी, कभी ना ये सोचे कि मेरी तैयारी की वजह से सारा काम ठीक हो जाना, क्योंकि मैंने तैयारी कर ली है, मैंने सब चीजें, मेरी एक एक चीज मैंने गिन ली है, एक एक चीज मैंने प्रोग्राम के मुताबिक, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, सब तैयार भी हैं, सब लोग भी ऐसे हैं, हम तो पहले भी ऐसा कर चुके हैं, हमारा तो पहले भी बड़ा कामयाब हुआ था, हम तो ना, हमने तैयारी की है, लेकिन अल्लाह तू है करवाने वाला। अल्लाह ताला चाहे तो एक सेकंड के अंदर क्या से क्या भी हो सकता है, सारी हमारी तैयारी धरी की धरी रह जाए, सब कुछ हो जाए। और आप देखेंगे इस हुनैन में, ये जो हुनैन की गजवा है ना, ये बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए, बहुत कुछ हमें सिखाता है। कि कोई दिन होता है हम डाउन होते हैं और हम कहते हैं अल्लाह तूने कराना है, वो वाकई हम डाउन होते हैं, हम अपनी, हमें कुछ नहीं लग रहा होता कि हम किसी पानी में। किसी दिन हमारे पास जरा सा भी कुछ ज्यादा हो जाए ना, लोगों ने चार ने तारीफ कर दी इधर उधर, या लोगों ने बड़ा चढ़ा दिया, आप लोगों तो बड़े कामयाब, आप लोगों ने तो ऐसा, तो उसी दिन हमारा दिमाग आसमान पर चला जाता है। अब हमें लगता है कि बस हमें कोई तो परवाह ही नहीं, अब तो हमने जीतना ही जीतना है, अब तो फतह हमारी ही है, अब कौन हो सकता है जो हमें पीछे छोड़े। नहीं, ये नहीं करना। अब देखें, वाकई मुसलमान कभी भी इतनी तादाद में नहीं थे जमा हुए। देखिए कहां 313, कहीं 1000, कहीं इस तरह, मतलब उनकी तादाद हमेशा कितनी कम रही थी। 12,000 का लश्कर, और आप देख लें, अब ये कुरैश मक्का भी हमारे साथ है। जो एक इंसान को हो जाता है कि लो भाई, ये तो पहले हमारे मुखालिफ थे, अब तो हमारे मुखालिफीन भी हमारे साथ चल पड़े, अब हमें किस चीज की परवाह है, अब ये क्या रह गए हैं हमारे लिए? नहीं, सारा अब तो अरब हमारे साथ हो गया, अब तो हमने मक्का भी जी फतह कर लिया, अब तो हमारे साथ इतनी फौज है, पहले हम इतने छोटी छोटी तादाद में हम फतह करते रहे हैं इलाकों को, तो ये क्या मुश्किल है हमारे लिए? ये बात का आना था कि वहीं डाउनफॉल है। याद रखें, जिस दिन इंसान के जहन में याद है ना, मेरी तो तैयारी बड़ी खूब है, आज तो मैंने मैदान मार लेना, समझ लें अब कुछ ना कुछ गलत होना ही होना। जितना आप रो रो के आजी के साथ अल्लाह के आगे अपना सर झुकाएंगे, उतनी अल्लाह की मदद आएगी। और जो अजब आप अपनी तैयारी पे होते हैं, तो ठीक है, अल्लाह भी आपके आपकी तैयारी पे ही छोड़ देता है, फिर अल्लाह की मदद नहीं आया करती। अल्लाह अकबर। और मेरा ख्याल आप सबके पास भी कोई ना कोई जरूर ऐसा वाकया होगा जिस दिन आप सोचते हैं कि ऐसा आपके साथ भी हुआ, यानी इसी तरह आपने कभी सोचा हो और इस तरह से आपके सामने हालात बिल्कुल ही डिफरेंट आ गए। शाम हुई तो एक सवार ने आकर खबर दी कि बनु हवाजिन औरतों, बच्चों और ऊंट बकरियों समेत निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। ये बात सुन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा नहीं गए कि ओह ये क्या हो गया, वो तो सबको लेकर आ गए, अब हमारा क्या बनेगा। नहीं, साथ के कुछ लोग घबरा गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कल इंशाल्लाह ये मुसलमानों का माले गनीमत होगा। इसको कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक होना। ये नहीं कि काम से पहले ही हाथ पैर फूलने लगे हुए हैं, आए अब हमने नहीं जीतना, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा ऐसे हो जाएगा, अब तो कुछ सब खराब ही होगा। नहीं, वो अल्लाह के साथ अच्छी उम्मीद के साथ चलें, जब भी आप किसी मार्के के लिए, यानी मार का मतलब ये कि आप जिंदगी में बहुत से इम्तिहान आते हैं, बहुत से चैलेंजेस होते हैं, तो उस वक्त ही पहले ही हिम्मत हार के बैठ जाना, अब कुछ नहीं होना, अब मायूस हो जाना या एकदम घबरा जाना, उससे हालात सही नहीं हो जाते। उम्मीद अल्लाह से अच्छी रखनी चाहिए। 10 शव्वाल 8 हिजरी की रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन पहुंचे। वादी में दाखिल होने से पहले सहर के वक्त लश्कर को मुरतब फरमाया। अब पहले मैं पढ़ लूं, फिर जरा आपको बताती हूँ मैं इसके पीछे भी जो बात है वो सारी हम करेंगे। मुरतब फरमाया, मुहाजरीन का परचम हजरत अली बिन अबी तालिब को दिया, औस का परचम उसैद बिन हुजैर को और हजरत का परचम हब्बाब बिन मुनजर को और कुछ दूसरे परचम दूसरे कबाइल को दिए। वो दो जिरहें पहनी, सर और चेहरे पर खोद लगाई। इसके बाद हरावल दस्ते ने वादी में उतरना शुरू किया। अच्छा, एक बात इससे पहले की जो है, एक वाकया हुआ था वो भी आपके सामने रख दूं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हैं वहां पे, मतलब वादी में, तो उस वक्त हजरत सहल बिन हंजलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बतलाते हैं कि रात होने लगी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आज रात हमारा पहरा कौन देगा? हजरत अनस बिन अबू मरसद गनवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, ए अल्लाह के रसूल, मैं पहरा दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, सवार होकर मेरे पास आ जाओ। चुनाचे वो घोड़े पर सवार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने उनको हुक्म दिया कि इस वादी में चले जाओ, हत्ता कि इसकी बुलंदी पर पहुंच जाओ, और याद रखना तुम्हारी तरफ से इधर को आज रात कोई आने ना पाए। हज़रत सहल कहते हैं कि रात गुजरने के बाद फजर नमूदार हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सुन्नतें अदा फरमाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछने लगे, अपने शाह सवार के बारे में कोई बात, कोई सुनगुन महसूस किए या नहीं, यानी उसकी कोई खबर आई है जो हमारा पहरेदार था? साहबा ने कहा, नहीं है अल्लाह के रसूल। इतने में नमाज के लिए इकामत कह दी गई। अब अल्लाह के रसूल मुजाहिदीन को नमाज पढ़ाने लगे। सूरत हाल ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान वादी की तरफ निगाह उठा उठा के देखते रहे। आखिर का जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा चुके और सलाम फेर दिया, तो सलाम फेरते ही आपने फरमाया, खुश हो जाओ, तुम्हारा पहरेदार घुड़सवार आ गया है। अब हम वादी में एक दरख्त की जानिब देखने लगे, वो वाकई वहां से चला आ रहा था। वो हमारी जानिब बढ़ता चला आया, हत्ता के आकर अल्लाह के रसूल के पास खड़ा हो गया। उसने सलाम कहा, फिर आपको बतलाने लगा कि मैं आपके हुक्म के मुताबिक वादी में चला तो घाटी के ऊपर की तरफ गया, फिर फजर नमूदार हुई तो दोनों घाटियों में दूर तक देखना मुमकिन हो गया। अब मैंने नजर दौड़ाई तो यहाँ किसी को नहीं देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहरेदार से पूछा, रात भर घोड़े से नीचे भी उतरा कि नहीं? पहरेदार ने कहा, बिल्कुल नहीं उतरा, सिर्फ नमाज के लिए घोड़े से उतरा या जरूरत पूरी करने को, यानी रफा हाजत के लिए, बाकी सारी रात घोड़े पे सवार गश्त करता रहा। नहीं, आप सहाबा की डेडिकेशन देखेंगे, जो काम उनके सपुर्द किया गया, फिर ये नहीं है कि अच्छा रात हो गई, आप मुझे तो नींद आ गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। उनकी डेडिकेशन, उनकी कमिटमेंट देखें, जो काम अपने जिम्मे लेते थे उसको फिर किस खूबी से अदा करते थे। ये देखिए, ये तो वॉलंटरी वर्क है, कौन सा इसमें मुझे कोई पैसे मिलने? तो क्या हो गया अगर इसमें थोड़ी सी लफ्जिश हो गई, कोई मसला हो गया, कोई खता हो गई, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, सारी रात घोड़े पे सवार रहे। ये सुन के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद तुम कोई नेक अमल ना भी करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब कर दी गई है। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं इस पहरादारी के, कि उनके लिए दुनिया में बशारत मिल गई कि उनके लिए जन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी फिक्र थी कि नमाज पढ़ाते हुए भी नजर उठा उठा के वादी की जानब देखते थे कि मेरा पहरेदार आ रहा है कि नहीं, मुझे दिखाई दे दे। तो ये अनस बिन अबू मरसद गनवी थे। फिर इसी तरह सलमा बिन अकवा से मरवी है, हमें पता है, ये याद है आपको, बहुत तेज जो दौड़ने वाले थे, कि हम लोग अल्लाह के रसूल के हमरा बैठे खाना खा रहे थे, क्या देखते हैं कि जरा फासले पे एक आदमी सुर्ख ऊंट पे सवार आता है, अपने ऊंट को बिठाता है, अपने अपने यानी जो भी उसके पास चीज थी उसमें से एक रस्सी निकालता है, कोई बैग सा था, और ऊंट का घुटना इसके साथ बांधता है, यानी ऊंट को बिठाने के लिए ना, कि वो भाग ना जाए। फिर वो हमारी तरफ बढ़ा और साथ बैठ के खाना खाने लगा। फिर वो इर्द गिर्द देखकर जायजा लेने लगा। इस जंग में सवारियों के लिहाज से हम कमजोर थे, हमें बहुत सारे लोग तो पैदल भी यहाँ आए थे। बहरहाल वो शख्स अब तेजी से भाग उठा, अपने ऊंट के पास पहुंचा, रस्सी को खोला, खड़े ऊंट को बिठाया, इस पे सवार हुआ, फिर इसको खड़ा किया और दौड़ा दिया। राजा सलमा बिन अकवा कहते हैं, एक मुजाहिद जिसके पास खाकी रंग की ऊंटनी थी, अब देखो पहले ही सवारियां तो कम है, वो इस पर सवार होकर इस जासूस की तरफ दौड़ा। उसने सोचा होगा कि इतना बड़ा लश्कर है, इनमें कौन, इनको पता चलेगा कौन आया और कौन नहीं। बैठा साथ, जब वो खाना खा रहे थे, सारा जायजा लिया, उसके बाद ऊंट पे बैठा, तेजी से भाग, कहते मैं पैदल ही भाग खड़ा हुआ, हत्ता के भागता हुआ उस खाकी ऊंटनी पे पुश्त के पास जा पहुंचा, यानी जो मुसलमान मुजाहिद था उसकी ऊंटनी के पुश्त के पास जा पहुंचा। मैं इस कदर भाग रहा था कि उस ऊंटनी से भी आगे बढ़ गया और जासूस के ऊंट को जा लिया। मैं भागता हुआ उसके सामने आया और ऊंट की मुहार को पकड़ लिया। पकड़ते ही मैंने ऊंट को नीचे बिठा दिया। अभी ऊंट अपना घुटना दोहरा करके बैठ ही रहा था कि मैंने तलवार लहराई और जासूस की खोपड़ी उड़ा दी। वो लुढ़कता हुआ जमीन पर आ गया। अब मैंने जासूस का सामान और हथियार लिए, उसका ऊंट पकड़ा और सब कुछ लेते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आन पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही मुजाहिदीन के हमरा हमारे इंतजार में हमारी तरफ तशरीफ ला रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें देखते ही पूछा, मुशरिक को किसने कत्ल किया? सब लोग बोल उठे, अकवा के बेटे सलमा ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका सारा सामान सलमा का। इससे पता चला जो जिसको कत्ल करता था उस जमाने में, उसका जो माल होता था वो उसी को मिलता था। और ये कैसे तेज भागने वाले थे कि इन्होंने उसको जा लिया। और जासूस का भी आप देख ले कि वो क्या अंजाम हुआ। अच्छा, फिर हम यहाँ पे फिर देखते हैं कि कैसी उनकी प्लानिंग थी। एक तो ये बात कि इस सिलसिले में हमें तीन रिवायात मिलती हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी प्लानिंग की हुई थी, कैसे जंग हुई है। एक तो रिवायत जो यहाँ पे आपकी बुक में बताई गई है, ये इब्ने इसहाक की है। इब्ने इसहाक बहुत बड़े सीरत निगार हैं, उनकी सीरत के ऊपर बहुत तहकीक है। वो पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बुखारी और मुस्लिम की भी बता दूँ। ये जो इन्होंने लिखा है वहाँ से, ये हमारी बुक में है कि इसके बाद हरावल दस्ते ने वादी में उतरना शुरू किया। यानी जब जंग शुरू हुई है तो उस वक़्त मुसलमान वादी में उतरने शुरू हुए। अब आपको मैंने पहले क्या बताया कि वादी में दुश्मन जो है वो घाटियों में और मुख्तलिफ दर्रों में वो छुपे पड़े हैं। अब इनको नहीं पता है, वादी में उतरना शुरू किया, उसे छुपे हुए दुश्मन की मौजूदगी का इल्म ना था। अभी वो उतर ही रहा था कि अचानक दुश्मन ने टड्डी दल की तरह तीरों की बारिश कर दी। यानी ये टड्डी दल एक वो होता है ना जिसका खाना भी हलाल है, वो एक जानवर होता है, परिंदा, परिंदे की तरह की चीज, मतलब ऐसे कीड़ा सा होता है और वो उनका पूरा एक यानी झुंड आता है। वो इस तरह से उन्होंने तीरों की बारिश की, हर तरफ से तीर आ रहे थे। फिर वो फर्दे वाहिद की तरह टूट पड़ा, जैसे एक यानी ऐसे लग रहा था एक बुछाड़ है तीरों की। इस अचानक हमले से हरावल दस्ते में इस्तराब पैदा हो गया। जो आगे आगे थे उनके अंदर एक बेचैनी जाहिर है, कहाँ से तीर आ रहे हैं। आपको पता है जब ऊपर से बैठ के कोई मारता है तो वो जो नीचे होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि आ किधर से रहे हैं, कौन सा तीर किधर से आके लग गया। जो ऊपर बैठे होते हैं वो अच्छी तरह नीचे वालों को देख सकते हैं। जैसे आपको पता है पिछले दिनों यहाँ पे लॉस वेगास में जो हमला हुआ, बहुत देर तक पुलिस को यही नहीं पता चल सका कि गोलियों चल कहां से रही है, आ कहां से रही है। तो जो ऊपर है ऊंचाई पे उसको ये बेनिफिट होता है कि उसको नीचे वाले नजर आ रहे होते हैं, नीचे वाले जो होते हैं उनको नहीं पता चलता कि कहां से आ रहे हैं। इस अचानक हमले से हरावल दस्ते में इस्तराब फैल गया और उसमें मौजूद मुसलमानों के पांव उखड़ गए। जो लोग पीछे थे वो भी इन्हीं के साथ हो लिए और यूं शिकस्त हो गई। इस सूरत हाल से बाज मुशरिकीन और बाज नौ मुस्लिम खुश हो गए। अच्छा, अब ये यहां तक आप देखें कि हुआ क्या कि जब ये लोग सुबह हुई और मुसलमान आगे बढ़ के वादी हुनैन में उन्होंने कदम रखा। अब वादी आप सोच लेना कैसी होती, वैली में कैसे होता है, बीच में अंदर पैसेज होता है और साइडों पे उसके पहाड़ होते हैं। इनको नहीं पता कि पहाड़ों में लोग छुपे हुए, तीरंदाज छुपे हुए और कैसे हैं ये। अब वहां पे मैंने आपको बताया अभी के सकीफ जो थे बहुत माहिर तीरंदाज थे, वो घात में बैठे हुए थे। अब जब ये यहाँ पे एंटर हुए, वो ये इत्मीनान से चले आ रहे हैं, अचानक तीरों की बारिश शुरू हो गई। फौरन ही जब तीरों की बारिश हुई, इनमें भगदड़ मच गई, तो फौरन ही वहां से दुश्मन का एक दस्ता आया, दुश्मन का लश्कर आया और उन्होंने भी अटैक कर दिया सामने से। इस अचानक हमले से फिर मुसलमान संभल नहीं सके, उनमें ऐसी भगदड़ मची कि किसी को किसी का होश ही न रहा, बिल्कुल यानी वाजे एक शिकस्त थी जो हो गई। अब दूसरा इब्ने ये तो इब्ने इसहाक में, दूसरा जो मैंने आपको बताया बुखारी में क्या है, बुखारी में है बर्रा बिन आजिब, जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ था कि आप लोग उस दिन भाग गए थे, ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में लुलू अल मरजान में यह हदीस पढ़ चुके हैं कि उस वक्त कबीला कैस के एक आदमी ने जब हजरत बर्रा से पूछा क्या तुम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़वा हुनैन में छोड़ के भाग निकले थे, हजरत बर्रा ने फरमाया लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी जगह पे रहे थे, कबीला हवाजिन के लोग तीर अंदाज थे, जब इन पर हमने हमला किया तो वो पसपा हो गए, फिर हम लोग माले गनीमत में लग गए, आखिर हमें उनके तीरों का सामना करना पड़ा, मैंने खुद देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफेद खच्चर पर सवार हैं और अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब इसकी लगाम थामे हुए। ये उन्होंने बताया ये बुखारी में कि यानी क्या उनकी स्ट्रेटजी थी कि मुसलमान जब आएंगे वादी में तो सामने हम एक छोटा सा लश्कर रखेंगे, वो आएंगे, वो जब उसके ऊपर हमला करेंगे तो वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे कि हम हार गए और वो पीछे को होंगे, दुश्मन जो है ये काफिर जो है वो उन्होंने ये प्लानिंग की भी थी कि वो पीछे को आएंगे, मुसलमान उतनी देर में माले गनीमत जमा करने लगेंगे, जो पीछे थे वो भी अब वादी के अंदर आ जाएंगे, जब सारे ही अंदर आ जाएंगे इस पैसेज में तो ऊपर से तीरों की बारिश होगी, ठीक है, ऊपर से तीरों की बारिश होगी, जब माले गनीमत पे ये मुसलमान टूट पड़ेंगे तो हम उनका तीरों से इस्तकबाल करेंगे, समझ आ गई ये बात। तीसरी एक मुस्लिम में एक और रिवायत है कि हजरत अनस का इरशाद है कि हमने मक्का फतह किया फिर हुनैन पर चढ़ाई की, मुशरिकीन इतनी उम्दा सफ़ें बनाकर आए जो मैंने कभी नहीं देखी, सवारों की सफ, फिर प्यादों की सफ, फिर इनके पीछे औरतें, फिर भेड़ बकरियां, फिर दूसरे चौपाए, हम लोग बड़ी तादाद में थे, हमारे सवारों पे खालिद बिन वलीद थे उनके सरदार, मगर हमारे जो सवार थे वो दुश्मन की तीरंदाजी की वजह से भाग खड़े हुए, आराब भी भाग गए और वो लोग भी जिन्हें तुम जानते हो, सकता है कि तीनों ही चीजें हुई हों, जब सामने से वो आए होंगे तो तब ये भाग खड़े हुए, मगर बाहर कैफ ये इस तरह से रिवायात मिलती हैं, तो आपको एक आइडिया तो हो गया कि वो लोग जब बीच में आ गए इस वादी के अंदर तो भगदड़ कब मची, शिकस्त कैसे हुई, शिकस्त की वजह क्या बनी, ये तीर अंदाज जो बैठे हुए थे छुप कर और वो इंतज़ार में थे कि किस वक्त मुसलमान सारे के सारे यहाँ पर एंटर हो जाएं, जब मुसलमान एंटर हो गए उस वक़्त फिर उन्होंने एक ऐसी तीरंदाजी शुरू की, इस कदर तीर बरसाए कि उस वक्त किसी को किसी का फिर होश नहीं रहा और सब पीछे को भागे, यानी उस वक्त यह आप देख लें ना कि जब ये क्योस होती है या जब एक भड्डर मचती है, आप हज वगैरह में भी देख लें कि एक ही बंदा होता है जो कहीं भागने लगता है या कुछ होता है, जब सारे लोग उसके पीछे उस तरह से भागने लगते हैं तो क्या होता है, और उसके बाद यही होता है कि फिर कितनी स्टैम्पीड होती है, कितने लोग पैरों तले कुचले जाते हैं, क्या हाल होती है। तो ये जब भगदड़ मची है वहां पे, लोग पीछे को भागे हैं, आगे वाले जो थे वो जो सवारियों पे हैं, वो ऊंटों पे हैं, वो पीछे को भागे, तो उस वक्त क्या हालात हुए होंगे। अब ये एक शिकस्त की बात यानी बन रही थी, मगर अभी बात खत्म नहीं हुई। बहरहाल जब भगदड़ मची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं तरफ होकर पुकारा, लोगों मेरी तरफ आओ, मैं अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद हूं। इस वक्त उस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद मुहाजरीन और अहले खानदान के सिवा कोई भी नहीं रह गया था, यानी उस वक्त ये हालत थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, कोई भी नहीं आपके साथ रह गया था उस वक्त, यानी चीदा जिदा सहाबा जैसे खुलफाए राशिदीन जो हैं सारे वो, या और कुछ बास लोगों का नाम आते हैं, अबू बकर उमर और अली और फिर हजरत अब्बास, उनके बेटे फजल और अबू सुफियान बिन हारिस। अबू सुफियान बिन हारिस याद है आपको कौन है, अबू सुफियान वो दूसरे अबू सुफियान नहीं, अबू सुफियान बिन हारिस, अबू सुफियान बिन हारिस वो ही हैं जो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फतह मक्का के लिए जब आ रहे थे اس وقت رستے میں انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا تھا, انہوں نے اور ایک اور ان کے کزن تھے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ایک فرسٹ کزن ہے, ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تایا حارث تھے, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے فوت ہو چکے تھے, وہ عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے. تو وہ بھی ساتھ تھے, حضرت ام ایمن کے بیٹے تھے وہ ساتھ تھے, اس طرح سے کچھ لوگ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ تہامہ کی وادیوں میں سے حنین کی وادی میں ہم جا رہے تھے, وادی بڑی وسیع اور ریز تھے, اس میں اوپر نیچے ٹیلے اور چھوٹی چھوٹی ڈھلوانی پہاڑیاں تھیں, ہم اوپر چڑھتے اور نیچے اترتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے اور لڑکتے جا رہے تھے, صبح کا اندھیرا قدرے باقی تھا, ہمارے ارد گرد جو گھاٹیاں تھیں ہمارے دشمن ان میں چھپ کر بیٹھے تھے, وہ اس وادی کی ہر سمت موجود تھے, ہر تنگ مقام پر وہ مورچہ زن تھے, وہ چاروں طرف جمع ہو چکے تھے اور حملے کے لیے تیار تھے, جبکہ ہم ارد گرد سے بے خبر اپنے دھیان میں چلے جا رہے تھے کہ دشمن کے دستوں نے انتہائی شدت سے ایسا زوردار حملہ کیا جیسے ایک ہی آدمی نے حملہ کیا ہو. سب مجاہدین شکست کھاتے ہوئے واپس پلٹنے لگے, کسی کو دوسرے کی خبر نہیں تھی اور سب بھاگے چلے جا رہے تھے. اللہ کے رسول اپنی سواری پر دائیں جانب کو جھکے ہوئے تھے اور آواز دے رہے تھے, الیہ ایھا الناس, لوگوں میری طرف آؤ, میری طرف آؤ, میری طرف پلٹو, انا رسول اللہ, انا محمد ابن عبداللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ انا محمد ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے لوگوں کو, اور لوگ گئے کہ وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں, بھاگے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ ایسے وقت میں کون کسی کی آواز سن رہا ہوگا, کوئی کسی کی آواز نہیں سن رہا ہوتا. اس وقت اس صورتحال میں بعض مشرکین اور بعض نو مسلم خوش ہو گئے, اور مشرکین میں تو صفوان کا بھائی تھا, اب اس کی تو بات کی, لیکن نو مسلم کون خوش ہوئے, ابو سفیان, ابو سفیان جس ابو سفیان کو ہم جانتے ہیں. وہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے بھی کہ ایمان ابھی ان کے اندر اس طرح سے داخل نہیں ہوا تھا, کچھ ٹائم لگا تھا. اس نے کہا اب ان کی بھگدڑ تو سمندر سے پہلے نہیں رکنے والی, یعنی اب یہ سمندر پہ ہی جا کے رکیں گے, اب انہوں یہ ایسا بھاگے ہیں کہ اب یہ نہیں انہوں نے رکنا. اور صفوان کے ایک بھائی نے کہا آج جادو باطل ہو گیا, یعنی آج دیکھو جی ان کا جادو آج ختم ہو گیا, ان کا جو طلسم تھا وہ ٹوٹ گیا. وہ کہا کرتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ تو جادوگر ہیں, یہ ہے, کہتا آج ان کا جادو ٹوٹ گیا, آج ختم ہو گیا. اس وقت صفوان نے کو اتنا غصہ آیا, اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دو, اللہ کی قسم قریش کا آدمی میرا سردار اور آقا بنے, یہ میرے لیے بنو حوازن کے عوف بن مالک نصری کے غلبے سے کہیں زیادہ بہتر اور محبوب ہے. یعنی اتنی ان کے اندر ٹرائبلزم اتنا زیادہ تھا نا, حالانکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا صفوان, اور حالانکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں تھی, لیکن کہنے لگا کہ میرے لیے قریش کا آدمی میرا سردار بن جائے, یہ میرے لیے زیادہ محبوب اور بہتر ہے, بجائے اس کے کہ یہ حوازن کا کوئی آدمی ہمارے پر غلبہ پائے. تو ان کے لیے قبائلی یہ اہمیت بہت, قبائلزم بہت زیادہ, ٹرائبلزم ان کے اندر تھا. اسی لیے دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. عبد المطلب تو عرب میں مشہور بھی تھے اور ہر دل عزیز تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پوتے ہیں, تو میں یعنی ان کے بھی لاڈلے پوتے, تو اس سے یہ اس ٹرائبلزم کو ایک طرح سے جگانا تھا کہ میں تمہارا اپنا ہوں, میں قریشی ہوں, کیونکہ ساتھ یہ مکہ کے بھی لوگ تھے نا, اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, یہ آگے بات آئے گی اس کے اندر. تو ہم پڑھتے ہیں, تو اور اس کے ایک اور بھائی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی شکست کی خوشخبری سن لو, اب یہ اس کو کبھی نہیں جوڑ سکتے, یعنی اب وہ بیچ میں جو سارے ایسے ہی شامل ہوئے ہیں, اب ان کو بھی موقع مل گیا نا کہ وہ اب کوئی باتیں کریں. بعض دفعہ آپ کی صفوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی شکست یا آپ کی کوئی برائی یا آپ کے کوئی مسئلے کو دیکھ کے الٹا خوش ہوتے ہیں, اور وہ یا تو منافقین ہوتے ہیں یا ایسے ہی ساتھ لگے ہوتے ہیں کچھ اور اس قسم کے لوگ جو دل میں گرج رکھتے ہیں لیکن اوپر اوپر سے ساتھ شو کرتے ہیں. مگر اس پر مشرک صفوان اور نو مسلم اکرمہ بن ابی جہل بگڑ گئے اور دونوں کو ڈانٹ پلائے. دیکھیں اب اکرمہ بھی ہیں, وہ بھی نئے نئے مسلمان ہوں, لیکن وہ ان کے اندر ایمان پکا تھا. اور ابھی صفوان مشرک ہے لیکن اس کے اندر بھی یہ قبائلی حمیت چونکہ تھی، یعنی کہ اسلام کی کوئی محبت ہی قبائلی حمیت کی وجہ سے وہ بھی یعنی یہ بات برداشت نہ کر سکا. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ تھوڑے سے انصار اور مہاجرین کی ماہیت میں ثابت قدم رہے بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے خچر کو ایڑ لگاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک خچر پہ سوار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کو الٹا آگے ان کی طرف بڑھا رہے تھے. اب بغدر میں سے کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، وہ تو پیچھے کو بھاگ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ دیکھا نا آپ نے یہاں پہ کہ میں نبی ہوں، یہ کس کے لیے بات ہے؟ سارے مسلمانوں کے لیے. اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہ ان کفار کے لیے جن کے اندر قبائلی حمیت ہے کہ میں تمہارا اپنا ہوں. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس چیز کو بھی استعمال فرمایا جو کہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک اہمیت رکھتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کو بلا رہے ہیں. ابو سفیان بن حارث نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی. آپ کو یاد ہے ابو سفیان بن حارث یہ شاعر ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عجب کیا کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض تھے اس سے. جب رستے کے اندر یہ لوگ آئے تھے، یہ اور دوسرے کزن عاتقہ کے بیٹے عبداللہ اور ابو سفیان بن حارث، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کئی دن تک ان سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کو معاف نہیں کیا تھا، یہ بڑی معافی مانگتا تھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے جو ایسی توبہ کی تو واقعی ان کی سچی توبہ تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑی تھی، یہ بھاگے نہیں تھے. حضرت عباس نے رکاب تھام رکھی تھی تاکہ دشمن کی طرف تیزی سے نہ جائیں. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر رکھے ہوئے ان رکابوں کو حضرت عباس نے پکڑا ہوتا، اور آپ کو پتا ہے حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی ساتھ تھے اس وقت. اور حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے تھے. آپ کے چچا آخر کی زندگی میں کافی 20 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہے تھے، اور ایک دفعہ کسی نے ان کو ناراض کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چچا باپ کی طرح ہوتا اور میرے چچا کو کوئی ناراض نہ کرے. ہر صحابہ ان کی بڑی یعنی ان کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، بہت قدر کیا کرتے تھے ان کی. ان کو بہت یعنی ایک دفعہ بارش نہیں ہوئی تھی تو انہیں کو لے کر گئے تھے بارش کی دعا کرانے کے لیے، اور یہ بہت خوبصورت بھی تھے، بہت ٹال تھے اور ان کی آواز بہت اونچی تھی. میں نے آپ کو پہلے بھی شاید ایک دفعہ بتایا تھا کہ ان کا چرواہا جو بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتا تھا تو مکہ سے باہر نکل کے جاتا تھا، یہ وہیں سے مکہ میں ہی بیٹھے ہوئے آواز دیتے تھے، میلوں دور اس کو آواز پہنچ جاتی تھی، اس کو واپس بلانا ہوتا تھا کہ واپس آ جاؤ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے کیوں خچر کو پکڑا ہوا اس طرح؟ تاکہ دشمن کی طرف سے تیزی سے نہ جائیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اتر گئے اور اپنے رب سے دعا کی اور مدد مانگی. دیکھیں میدان جنگ میں بھی دعائیں ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگنا ہے. اور عباس کو جن کی آواز خاصی بلند تھی حکم دیا کہ آپ صحابہ کو پکاریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ جو میں آگے آگے بولوں تو آپ میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کریں، میری بات کو ریپیٹ کریں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا صحابہ کرام کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا، سب سے پہلے جن لوگوں کو پکارا تھا حضرت عباس نے پکارا، اپنی آواز سے وادی بھر دی، اے درخت والو بیت رضوان والو کہاں ہو؟ تو اس وقت یعنی کچھ نہیں پتا چل رہا، سب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت رضوان والوں کو پکارا ہے. کیوں؟ تم نے تو موت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہوئی تھی نا، جو یاد ہے آپ کو بیعت رضوان ہوئی تھی موت کے اوپر کہ ہم مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب ہم یہاں سے جائیں گے نہیں. تو یہ بڑی بات تھی اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو یہ ان کو پکارا، اور پیچھے حضرت عباس آپ کی آواز کو ریپیٹ کر رہے تھے. یہ سن کر وہ اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے. وہ کہہ رہے تھے لبیک لبیک، ہاں ہاں ہم آ گئے، ہم آ گئے، یعنی یہ اس طرح وہ واپس آئے ہیں. یہ ایک اور روایت سے آپ کو بتاتی ہوں بخاری سے کہ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ اس دوران میں نے دیکھا اللہ کے رسول اپنے سفید خچر پر سوار ہیں اور ابو سفیان بن حارث آپ کے خچر کو لگام سے کی لگام تھامے ہوئے ڈٹے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لگام تھامنے والا کون ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہے تھے، زرہ پہنی ہوئی ہے، اتنی ہیوی وہ سارا جنگی لباس پہنا ہوا ہے، تو اور آپ کو امید بھی نہیں تھی کہ وہ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے جو قریبی ساتھی ہیں ان کو امید رکھتے تھے نا کہ وہ. جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میں ہوں آپ کا چچا زاد ابو سفیان بن حارث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کے بہت خوشی ہوئی. اور حضرت عباس کہتے ہیں میں اور ابو سفیان اللہ کے رسول کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، اب کہ میں نے آپ کے خچر کی لگام تھام لیا اور ابو سفیان نے رکاب پکڑ لی. مسلم میں روایت ہے. اور حضرت عباس خود فرماتے ہیں کہ میری آواز بہت بلند تھی، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے عباس کیکر کے درخت والوں کو آواز لگاؤ، یعنی بیت رضوان والوں کو. اللہ کی قسم ان لوگوں نے جب میری آواز سنی تو وہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں کہتے ہوئے اس طرح دوڑے جیسے گائے اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہے. حضرت عباس کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول نے کنکر پکڑے اور دشمن کی طرف پھینکے. یعنی اس کے بعد مسند احمد میں، یہ مسلم میں روایت ہے، مسند احمد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مطابق پھر اللہ کے رسول نے مٹی مانگی تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے مٹی پکڑائی، آپ نے مٹی مٹھی میں لے کر مشرکوں کی طرف پھینکی تو ان کی آنکھوں میں جا پڑی. صحیح مسلم میں اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد کے رب کی قسم وہ شکست کھا گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یعنی ایک بشارت دے دی کہ اب وہ شکست کھا گئے. یعنی ایسے ان لوگوں کا مسلمانوں کو بھی گیدر کرنے کے لیے یہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوئی یہ بات، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی تھی اس وقت وہ ایسے ہو گئے جیسے اندھے ہو گئے اور ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب اس وقت مسلمانوں کو موقع مل گیا کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو یعنی ری گروپ کر لیں، اپنے آپ کو واپس لے آئیں، واپس وہ مڑے. تو مطلب ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول پکارے اور جواب نہ ملے؟ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پینک میں انسان کچھ ایسی چیزیں کر دیتا ہے لیکن اس کا وہ مقصد نہیں ہوتا، وہ ایک پینک ہوتا ہے. ظاہر ہے ایک انسان جیسے احد میں بھی ہوا تھا، مسلمان بھاگنے لگے تھے، جو پینک کی سچویشن ہوتی ہے اس میں انسان ایک ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے نا، ایک انسان کو اپنا سمجھ نہیں آتی، وہ جدھر کو بس منہ ادھر کو بھاگتے. لیکن جس وقت انہوں نے آواز سنی اس کے بعد وہ فوراً کہتے ہم آ گئے، ہم آ گئے، ہم حاضر ہیں. حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا تھا، وہ نہیں موڑ پاتا تھا تو اپنی زرہ اس کی گردن میں ڈال پھینکتا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کے اونٹ سے کود جاتا اور اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر آواز کی طرف دوڑتا تھا. تو یہ ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر جب 100 کے قریب آدمی جمع ہو گئے تو پھر دوبارہ ایک لڑائی شروع ہوئی، سمجھ لیے یہ بات. اور اس میں پھر پہلے بیت رضوان والوں کو بھی پکارا گیا، پھر اسی طرح انصاریوں کو پکارا گیا، انصار ہے انصار، تو وہ بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے. تو جس رفتار سے انہوں نے میدان چھوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر دوبارہ ایک جنگ شروع ہوئی. اور جب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ایسی مطلب زبردست جنگ ہو رہی تھی، فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا. تو تب آپ نے زمین سے ایک مٹی کے لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا تھا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. تو ایسا کوئی آدمی نہیں تھا پھر جس کی آنکھ میں مٹی نہ گئی ہو. اور پھر اس کے بعد تو ان کی قوت ٹوٹ گئی. اس طرح جب آپ بک میں دیکھیں، اس طرح جب 100 آدمی جمع ہوئے تو آپ نے دشمن کا سامنا کیا اور لڑائی شروع کر دی. اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، پھر بنو حارث بن خزرج میں محدود ہو گئی. ادھر مسلمان دستے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ کے گرد بڑی جماعت جمع ہوئی. یعنی جب 100 آئے تھے تو اس وقت شروع کر دیا دشمن کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، اس کے بعد اوروں کو بھی پکارتے چلے گئے اور وہ بھی جمع ہوتے چلے گئے. اور یہاں تک کہ سارے مسلمان ان کی بڑی جماعت جمع ہو گئی اور اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکینت نازل کی اور ان دیکھا لشکر اتارا. چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کا حملہ کیا اور دھواں دار جنگ شروع ہو گئی. یہ بھی وہ جنگ ہے جس میں فرشتے اترے تھے، کیونکہ جیسے ہم یہاں پہ بھی بتایا گیا اور ہم اگر سورہ توبہ کی آیت دیکھیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولی، پھر اللہ نے اپنے رسول پر سکینت نازل کی وعلی المؤمنین اور مومنوں پر وانزل جلودا لم تروہ، اور ایسا لشکر نازل فرمایا جس کو تم نہیں دیکھتے، غیبی لشکر تمہاری مدد کے لیے نازل فرمایا. وعذب الذین کفروا،
اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دیا, وذالک جزاء الکافرین, اور اس طرح جزا ہوئی کافروں کی. اور اس میں تھوڑا پہلے کی بھی آیت دیکھ لیتے ہیں کہ جب میں نے جو آپ کو پہلے 25 نمبر آیت سنائی تھی کہ جب تمہاری کثرت تمہیں جو ہے نا ایک گھمنڈ میں مبتلا کر دیا, پھر یہ تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی, وضاقت علیکم الارض, اور زمین تم پہ تنگ ہو گئی, بما رحبت, باوجود اس کی کشادگی کے, یعنی زمین تو کشادہ ہے لیکن تم پہ تنگ ہوئی, یعنی اس کے بعد کیا ہوا تھا, واللئی تم مدبرین, تم پیٹ پھیر کے بھاگے جس وقت اب ان کی یہ حالت ہو گئی کہ تیر اندازی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو کوئی جگہ چھپنے کی نہیں مل رہی, اور بے طرح جس کا منہ وہ بھاگا چلا جا رہا ہے, اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ کس طرح زمین تمہارے پر تنگ ہو گئی تھی, تم پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے, پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی اپنے رسول پہ اور مومنوں پہ, اور ایسا لشکر نازل فرمایا جس کو تم نہیں دیکھتے تھے. اور واقعی ایسا ہوا کہ جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ جب دونوں لشکر ملے تو میں نے دیکھا ایک بڑا سیاہ بادل آسمان سے اترا ہے اور لوگوں میں مل گیا ہے چیونٹیوں کی طرح. اور آسمان سے سیاہ بادل کیا تھا, یعنی اتنا ڈینس تھا نا, وہ اتنے فرشتے اتر رہے تھے اس میں اور پھر وہ لوگوں میں پھیل گئے وہ فرشتے, یعنی اتنے زیادہ فرشتے تھے. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ وہ مالک نے, اس نے اپنا ایک جاسوس بھیجا تھا مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے, اور اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا جوڑ ٹوٹ گیا تھا. تو مالک نے کہا تمہاری تباہی ہو, تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا ہم نے کچھ چت کبرے گھوڑے پہ سفید انسان دیکھے ہیں اور اتنے میں واللہ ہی ہماری یہ حالت ہو گئی ہے جو تم دیکھ رہے ہو. یعنی اتنے فرشتے اترے تھے اس میں بھی, حنین میں بھی. اور مسلم میاں حضرت عباس کی روایت ہے, جنگ میں جدھر بھی نظر اٹھتی تھی ان کی طاقت دم توڑتی نظر آتی تھی, وہ پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے, یعنی جو دشمن تھے. حضرت ابو طلحہ اکیلے نے حنین کے میدان میں 20 مشرکوں کو قتل کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا, پھر آپ نے ایک مٹھی مٹی کی لے کر قوم کے چہرے پر مار دی اور فرمایا شاہت الوجوہ, چہرے بگڑ جائیں, اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں. اس کے بعد ان کی دھار کند اور ان کا کام پچھڑتا چلا گیا, یہاں تک کہ وہ پراگندہ ہو کے بھاگ چلے اور مسلمانوں نے مارتے پکڑتے ان کا پیچھا کیا, چنانچہ عورتوں بچوں کو پکڑ لیا اور بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر دیا. اس دن خالد بن ولید کو بھی بہت سے زخم آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے. کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا تو ہم اب یہیں تک کریں گے, گو کہ اس میں ابھی کافی ڈیٹیل ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں. ایک اوور ویو آپ کو مل گیا ہے کہ پھر کیسے جنگ کا پانسا پلٹا, کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی, کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی مسلمانوں کے اوپر, اور کیسے ہوتے ہوتے پھر جب مسلمان پلٹ آئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی. تو یہ تھوڑی سی اس کی اوور ویو تھا, اس کی ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم کر لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.